أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنجر برهانه والنوام فصله وامتنانه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم عزیزان ایمان داشتہ کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سید ساجدین علیہ السلام کی جو خاص دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق اس کا ہم ترجمہ کیے جا رہے تھے. آج اس سلسلے کی سمجھیے آخری مجلس ہے کہ جس میں حضرت کی دعا کے آخری اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. تو کچھ باتوں کو میں دوہرا دوں اور کہ یہ بات واضح ہے کہ خلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے اور خلق ہماری طرف سے ہے, اور پھر خلق میں بھی دو پہلو ہیں اخلاق میں. ایک تو فطری پہلو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بشر کے اندر ودیت کیا ہے, ایک حصہ فطری ہے, اور دوسرا حصہ اقتصادی ہے جہاں انسان کو خود کوشش کرنا پڑتا ہے اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے. فطری قوانین اور فطری اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں, لیکن اس کو کمال کے مرحلے تک لے جانا یہ انسانوں کی اپنی کوشش ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی. انہیں اس لیے بھیجا گیا, انہیں اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچائیں اور امتیوں کو ایسی تربیت کریں ان کی کہ اس مقام تک پہنچے جو مقام انسانیت ہے, جو مقام اعلیٰ ترین مقام ہے ایک انسان کے لیے. ایک بشر, ایک انسان جو کمالات حاصل کر سکتا ہے ان کمالات تک پہنچانا یہ انبیاء کی ذمہ داری تھی, کیونکہ یہ کام انبیاء ہی کے وسیلے سے ہو سکتا تھا اور کوئی یہ کام انجام دے ہی نہیں سکتا. تو چنانچہ اس کے لیے ایک نصاب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اخلاقیات کا نصاب بھی تیار کیا تاکہ انسانوں کو کے افکار سے لے کے ان کے اعمال تک سب کچھ درست کر دیا جائے اور انہیں کامل طور پر مؤمن بنا دیا جائے. کہ حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ الایمان اعتقاد بالقلب, کہ ایمان قلب سے اعتقاد رکھنے کا نام ہے, قلبی اعتقاد کا نام ہے. یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا والعمل بالارکان, ایمان نام ہے اعتقاد قلب کا اور اعضاء و جواہرے سے عمل کرنے کا, وہ اقرار باللسان اور زبان سے اقرار کرنے کا. یہ آپ یہ سب سے بعد والا مرحلہ ہے, سب سے پہلا مرحلہ اعتقاد قلب ہے کہ ایمان قلب میں ہو اور اس کا اظہار اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہو اور پھر اس کی ترجمان زبان بن جائے. تو نصاب جو تعمیر کیا گیا, نصاب جو بھیجا گیا بنایا گیا, وہ کبھی توریت کی شکل میں, کبھی زبور کی شکل میں, کبھی انجیل کی شکل میں, اور کبھی قرآن مجید کی شکل میں. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ایمان کا نصاب ہے. ایک ایمان کا نصاب ہے کہ مومن کیسے بنا جاتا ہے, یہ قرآن کے مطابق, قرآن کی آیتوں کے مطابق ہمیں ڈھلنا ہوگا قرآنی آیات پر, اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہمیں چلنا ہوگا, تب کہیں جا کر ہم قرآنی انسان اور قرآنی مسلمان بن سکتے ہیں, قرآن کے بتائے ہوئے مومن بن سکتے ہیں. ورنہ آپ اپنے آپ کو مومن سمجھ لیجئے لیکن قرآن اگر تصدیق نہ کرے آپ کے ایمان کی, آپ کے اعتقادات کی, آپ کے اعمال کی اور آپ کے اقرار کی, اگر قرآن تائید نہ کرے تو آپ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو مومن سمجھ لیجئے لیکن مومن حقیقت میں ہوں گے نہیں. آپ حقیقت میں اسی وقت مومن ہوں گے جب قرآن اس کی تصدیق کرے گا. آپ کے اعتقاد کی تصدیق اگر قرآن کرے تو سمجھیے آپ کے اعتقادات درست ہیں. اگر آپ کے اعمال کی تصدیق قرآنی آیات کرے تو سمجھیے کہ آپ کے اعمال درست ہیں. اور آپ جو اقرار کر رہے ہیں اس کی تائید اگر اسلام کرے تو صحیح ہے, قرآن کرے تو صحیح ہے. اگر قرآن کہے کہ نہیں تمہارا دعوی ایمان درست نہیں ہے, کتنے ایسے مسلمان تھے اس زمانے میں, خود حضور کے زمانے میں, جو اپنے آپ کو مومن سمجھ لیتے تھے. اب دیکھیے ہم مومن کیوں ہیں, اس لیے کہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں اس لیے مومن ہیں, یعنی ہم اپنی نظر میں مومن ہیں. تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی نظر میں اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہوں گے, کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنے آپ کو بہشتی سمجھتے ہوں گے, سچے مومن سمجھتے ہوں گے, سچے مسلمان سمجھتے ہوں گے اپنے آپ کو, یہاں تک کہ سچے شیعہ سمجھتے ہوں گے یا اپنے آپ کو سچے عزادار سمجھتے ہوں گے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے, کیا ان کی کوئی تعداد آپ گن سکتے ہیں انگلیوں پر؟ نہیں گن سکتے. ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوں گے لیکن ان کے سمجھ لینے سے تو وہ مومن نہیں ہو جائیں گے نا. چنانچہ ایک گروہ آیا حضور کی خدمت میں جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا, قالت الاعراب آمنا, ایک گروہ آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم مومن لوگ ہیں, ہم لوگ مومن ہیں. تو قرآن کی آیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, ذات اقدس الہ نے کہا, مصطفیٰ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ مومن نہیں ہو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. بل قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہہ دو کہ ہم اسلام لائے ہیں, یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں. اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کا اظہار تمہارے اعضاء و جوارح سے ہونا چاہیے. اگر تمہارے اعضاء و جوارح اس کی گواہی نہیں دے رہے ہیں ایمان کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو. ایسے ہزارہ واقعات ہیں. ایک نوجوانوں کا گروہ امیر المومنین سے ٹکراتا ہے راستے میں. سلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر المومنین پوچھتے ہیں تم لوگ کون لوگ ہو؟ تو کہا ہے یا امیر المومنین ہم آپ کے شیعہ ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں تمہارے چہرے پر وہ آثار نہیں دیکھ رہا ہوں جو ہمارے شیعوں کے ہونا چاہیے. میں تمہارے چہروں پہ وہ آثار نہیں دیکھ رہا ہوں. دیکھتے ہی وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں یا نہیں. دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کہنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو دکھائی نہ دیتا ہو, ہے نا. جو دکھائی نہ دیتا ہو اس کو کہنے کی ضرورت ہے. جو خود دکھائی دے رہا ہے اس کو کوئی علامت کی ضرورت نہیں ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میں مومن ہوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے آثار خود بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص مومن ہے. جب کوئی اس طرح کا ادعا کرتا وہیں پر ائمہ ٹوک دیتے کہ یہ ادعا کبھی نہ کرنا, کبھی یہ نہ کہنا. ہم لوگ ہیں قبول کر لیتے ہیں, کوئی شخص کہتا ہے مومن ہے ہم قبول کر لیتے ہیں. ائمہ وہیں پر یہ ٹوک دیتے تھے کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم مومن ہیں. اگر مومن ہے تو آثار ایمان بتاؤ کہاں ہے, ایمان کے آثار کہاں ہیں, آثار ایمان بتاؤ کہاں ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہے. اگر دعویٰ ہے تو دلیل چاہیے. اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کسی بات کا تو آپ کو دلیل بھی پیش کرنا ہے. اگر دعویٰ بغیر دلیل کے ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کے ہزارہ واقعات گزرے ہیں. جس امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں, چوتھے امام کے مکان پر کسی نے دستک دی, کنیز نے دروازہ کھولا, پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا کہ امام کے شیعہ ہیں. وہ فوری دوڑی ہوگی آئی, امام مسلح پر تھے اور معمولاً ورد کے موقع پہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے, لیکن جب شیعہ کا لفظ سنا تو امام مسلح سے اٹھ کے دوڑے. اور راوی کا بیان ہے کہ قریب تھا کہ امام کا دامن الجھ جاتا اور گر پڑتے, اتنی تیزی کے ساتھ دوڑے. لیکن جب دروازے پہ پہنچے اور چہرہ دیکھا تو سر کو جھکا کے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا کوئی شیعہ آیا ہے. آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ جن کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں, ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں, ان کے آثار بتا رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی یہ کر رہے ہیں, یہ کہہ دیتے کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے مان لیجئے, اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مان لینا چاہیے, اگرچہ کہ دل سے ایمان نہ لایا ہو, دل سے اسلام نہ لایا ہو, لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی کو کہیں کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو, نہیں کہہ سکتے ہم. تو انسان کو خود چاہیے, کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہنے کی بات نہیں ہے. خود انسان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اگر دعویٰ ہی کرنا ہے تو بس اتنا دعویٰ کر سکتے ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں, یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مومن بھی ہو. مسلمان کے لیے صرف زبان سے اقرار کر دیا تو وہ مسلمان ہے, کیونکہ اسلام زبان سے شروع ہو کے ایمان قلب تک پہنچتا ہے. پہلا درجہ اسلام کا زبان ہے اقرار, اس کے بعد اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار, اس کے بعد اسلام جب قلب میں اترے تو وہ سچا مسلمان کہلائے گا. لیکن ایمان کا سفر قلب سے شروع ہوتا ہے زبان تک پہنچتا ہے, اسلام کا سفر زبان سے شروع ہو کے قلب تک پہنچتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو انسان مسلمان کہہ سکتا ہے لیکن مومن نہیں کہہ سکتا. آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مومن ہوں تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کے اعتقادات کیا ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ حیدرآباد میں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, میں کسی شیعہ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے اعتقادات کیا ہیں, توحید کے سلسلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے, نبوت کے سلسلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے. شیعہ کیا کہتے ہیں نبوت کے سلسلے میں, شیعہ عدل الہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, شیعہ عدل الہی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, عدل کو مانتے ہیں تو کیا فرق ہے ان لوگوں میں جو عدل کو نہیں مانتے ہیں اور وہ لوگ جو عدل کو مانتے ہیں ان میں کیا فرق ہے. آپ کا اعتقاد کیا ہے عدل کے سلسلے میں, نبوت کے سلسلے میں آپ کا اعتقاد کیا ہے. آپ شیعہ ہیں کہہ رہے ہیں نا, تو امامت کے سلسلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ شیعہ ہیں تو شیعوں کا عقیدہ معاد کے سلسلے میں کیا ہے, یعنی قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے شیعوں کا, کیا نظریہ ہے ان کا, تو آپ کیا کہیں گے. شیعہ ہیں تو شیعہ اعتقادات بتائیے, شیعہ خدا کو کیا مانتے ہیں, کیا مانتے ہیں آپ بتائیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت علی کا غلام مانتا ہوں تو کہنا پڑے گا کہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, شاید صوفیوں کا بھی یہ عقیدہ نہ ہو. اب کس کا عقیدہ ہے یہ نہیں معلوم, لیکن شیعہ عقیدہ تو یہ نہیں ہے. اگر یہ شیعہ عقیدہ ہے تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا, اس لیے کہ قرآن کو شیعہ مانتا ہے اور اس کے سارے اعتقادات قرآن سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. ابھی دیکھیے ہمارے شہر میں کتنے لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, ان کے اعتقادات اس میں اتنی جھول ہے, توحید میں اتنی جھول ہے کہ وہ شیعہ اعتقادات سے کسی بھی طرح سے میل نہیں کھاتے. انہوں نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے اعتقادات خدا کے بارے میں یہ ہیں, توحید کے سلسلے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ اعتقادات جو آپ بتا رہے ہیں وہ لکھیے اور اس کو قرآن سے مطابق کر کے دیکھیے کہ جو جو اعتقادات آپ بتا رہے ہیں وہ قرآن سے میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے, قرآن سے تیلی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر قرآن کے مطابق نہیں ہیں, حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری کوئی حدیث کو یہ دیکھو کہ وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اگر قرآن کے مطابق ہے تو مان لو, اگر نہیں ہے تو رد کر دو. یہ کہا ہے حضور نے کہ ہماری حدیث کو پرکھنے کا معیار قرآن مجید کی, قرآن مجید ہے, قرآن کسوٹی ہے. آپ ایسے اعتقادات پیش کر رہے ہیں جو قرآن سے مطابق نہیں ہیں. اگر قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں, مومن تو دور کی بات ہے, شیعہ تو بہت دور کی بات. شیعہ اور مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دیدار کے امام زمانہ متمنی ہوتے ہیں. ابھی میں نے روایت سنا ہے امام زمانہ کو مومن کی تلاش ہے, حضرت علی کو اپنے دور میں شیعہ کی تلاش تھی. ابھی آپ نے روایت نہیں سنی کہ چوتھے امام کو اپنے شیعہ کی تلاش تھی اور شیعہ سے ملنے کے لیے امام دوڑتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شیعہ, جس کے دیدار کے امام متمنی ہو. جو امام کے دیدار کا متمنی ہو وہ شیعہ نہیں, شیعہ وہ ہے جس کے دیدار کے خود امام منتظر ہو. امام چاہتے ہیں کہ اس سے ملے, مومن سے ملے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بنیں. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے انسان بننے کی کوشش کریں. انسان بننے کے لیے ہمیں انسانی قدروں کو پہلے لکھنا پڑے گا ایک کاپی میں کہ یہ قدر جو انسانی قدریں ہیں, کیونکہ جب تک آپ اخلاق کامل نہ ہو, جب تک آپ انسان پوری طرح سے نہ بنے, انسان بننے کے بعد مسلمان بننے کے لیے راستہ بالکل واضح ہو نزدیک ہو جاتا. جب آپ انسان بنتے ہیں تو فوری آپ مسلمان بھی بن جا سکتے ہیں, بہت نزدیک ہو جاتا ہے راستہ, کیونکہ انسانیت کا راستہ, فطرت کا راستہ اسلام سے بہت قریب ہے. آپ انسان بن جائیے, آسانی سے مسلمان بن جائیں گے, اور مسلمان بن جائیں گے تو پھر مومن بننے میں بھی دیر نہیں لگے گی. لیکن پہلے آپ کو انسان بننا پڑے گا, اس کے بعد مذہب کی بات آئے گی، پھر دین کی بات آئے گی. دین و مذہب کی بات بعد میں ہے. دین کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. جانوروں کے لیے تو دین نہیں ہے. دین جانوروں کے لیے ہے، مذہب جانوروں کے لیے ہے. آیا ہے کس کے لیے؟ آیا ہے انسانوں کے لیے. پہلے آپ انسان بنیے، یعنی پہلے آپ کے اندر انسانی قدریں ہوں، انسانی اقدار، انسانی اخلاق آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اگر آپ یعنی آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوں، تو بغیر میٹرک کیے ہوئے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. یہ ایک نظام ہے، تعلیمی نظام ہے. آپ کو اگر ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جانا ہے تو اس جماعت کا علم آپ کے پاس ہو تبھی آپ دوسری جماعت میں جا سکتے ہیں. جب تک آپ انسانیت کا سرٹیفکیٹ نہ بتائیں، آپ کو اسلام کی کلاس میں بٹھایا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ کوئی بھی دین میں آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی دین آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسا کہ اخبار نے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر. اگر آپ لڑنے جھگڑنے والے ہیں، آپ کے ڈی این اے ٹیسٹ میں، یہ آپ کے خون میں اگر جھگڑا جھگڑا لکھ کے آ رہا ہے، آپ کے باپ جھگڑا کرتے تھے، آپ کے دادا جھگڑا کرتے تھے، آپ جھگڑا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسل میں بھی جھگڑا آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھگڑالو انسان ہیں. جب جھگڑالو انسان ہیں تو آپ انسان نہیں ہیں. جب انسان نہیں ہیں تو آپ مسلمان نہیں بن سکتے. اسی لیے دہشت گردوں کو کوئی بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دین ان کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، تو اسلام کیسے قبول کرے گا ان کو؟ دنیا کا کوئی دین ان دہشت گردوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان تکفیریوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تکفیری کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کو مسلمان، دوسرے کو کافر سمجھنے والوں کو تکفیری کہا جاتا ہے. سیدھا سادہ، یعنی دوسروں پہ کفر کا الزام لگانا، دوسروں پہ کفر کا الزام لگانا. اس سے پہلے میں ایک بارہا کہہ چکا ہوں کہ عزیزان گرامی، دوسروں پر کفر کا الزام لگا دینے سے خود مسلمان نہیں ہو جاتے. دوسروں کو سوچی ہوئی شاخ گل کہنے سے خود پھول نہیں بن جاتے. دوسروں کو ہیرا کہنے سے، دوسروں کو پتھر کہنے سے خود ہیرا نہیں بن جاتے. ہیرا ہے تو چمکنا ہوگا، پھول ہے تو مہکنا ہوگا. ہے یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں پھول ہوں تو پھر مہکی ہے؟ مہک کے بتائیے کہ میں پھول ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں تو آپ کے پاس بو آنی چاہیے شیعت کی، آپ کی کردار سے بو آنی چاہیے. آپ دوسروں کا لوٹ کے کھا رہے ہیں پہلے اور کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، تو کیسے ممکن ہے؟ کیسے آپ کو مان لے کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں؟ تو آپ شیعہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے؟ کتنی سامنے والی بات ہے. اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے، جانتے ہوئے کہ یہ بھوکے ہیں، تو ایسے شخص کو کافر کہا گیا ہے. اور اگر نہیں جانتا ہے تو ایسا شخص جو ہے منافق ہے، ذمہ دار ہے کہ تم کو کیوں نہیں فکر تھی جب تم کو معلوم تھا کہ پڑوس میں غریب بھی رہتے ہیں، تو معلوم کرو کہ وہ غریب کھایا یا نہیں کھایا. اگر آپ ایسے محلے میں مجلس کر رہے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ آپ کے پڑوسی لوگ کئی گھر ایسے ہیں جہاں کھانا نہیں پکا ہوگا، تو پہلے ان سے پوچھیں کہ کھانا حاضر ہے، آپ کو چاہیے؟ نہیں کھایا ہے تو لے لیجیے. پہلے ان سے پوچھیں، اس کے بعد خود کھائیں. یعنی کہ بغیر پڑوسیوں کے پوچھے ہوئے معلوم ہو سب کی نظریں وہاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ سب کو دکھا کے جو ہے نادیدہ پن کر رہے ہیں. یہ سب انسانیت ہے عزیزان گرامی، یہ مومن کی نہیں انسان کی علامت ہے کہ انسان کھانے سے پہلے دوسروں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. آپ کے پڑوس میں مجلس ہو رہی ہے، پڑوس میں کھانا پک رہا ہے لیکن پڑوسیوں کو نہیں پوچھتے. اسی لیے تو آپ سکڑتے جا رہے ہیں، سکڑتے جا رہے ہیں. اگر آپ واقعی مومن ہوتے تو اس وقت پورا ہندوستان مومن ہو گیا ہوتا. اتنے اگر مومن یہاں ہوتے، حقیقت میں واقعی یہاں پر مومن ہوتے تو پورا ہندوستان ابھی تک مومن ہو گیا ہوتا. ہم لوگ اس سرزمین پر، اس زمین پر، اس شہر میں کتنے سو سال سے ہیں بتائیے آپ؟ کتنے سو سال سے ہیں یہاں؟ ہاں، 700 اگر نہ مانے تقریباً 500 سال تو ہے، 600 سال، 500 سال تو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اگر 500 سال بھی مان لیا جائے یا 400 برس بھی مان لیا جائے تو یہ کم عرصہ ہے. 400 برس کے عرصے میں ہم کو دیکھ کر کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگ متاثر ہوئے ہمیں دیکھ کر بتائیے آپ؟ کتنے لوگ اسلام قبول کیے ہمیں دیکھ کر؟ ہمارے اخلاق سے کتنے لوگ متاثر ہوئے؟ کتنے گھر متاثر ہوئے؟ کتنے خاندان متاثر ہوئے؟ کتنی قومیں متاثر ہوئی؟ کتنی قبیلے متاثر ہوئے؟ کتنے اقوام متاثر ہوئے؟ کتنے لوگ متاثر ہوئے آپ بتائیے؟ ہوئے کوئی؟ بلکہ جس شہر میں، میرا تجربہ تو یہ کہ جس شہر میں آپ ہوتے ہیں وہاں کوئی آپ کے جیسا بننا نہیں چاہتا. یہ افسوسناک صورتحال ہے، افسوسناک صورتحال ہے کہ ہندوستان کی ریاستوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو جس ریاست میں سب سے زیادہ شیعہ پھیل رہی ہے وہ کون سی ریاست ہے آپ بتائیے؟ کیرلا. کیرلا میں شیعہ پھیل رہی ہے. اور آپ بتائیے کیوں پھیل رہی ہے وہاں پر؟ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں یہ بات، کیوں وہاں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ آپ وہاں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو کیرلا والوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں پڑھ کر وہ شیعہ ہو رہے ہیں. اگر آپ کو دیکھتے تو کبھی کی بھاگ جاتے. چنانچہ حیدرآباد میں دیکھ رہے ہیں تو کوئی نہیں قبول کر رہا ہے. میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. میں کل کی بات نہیں، آج کی بات کر رہا ہوں. میں ماضی میں نہیں جینا چاہتا، میں حال میں جی رہا ہوں. مجھے حال کی بات بتائیے، مجھے کل کی بات مت بتائیے کہ کل ہم کیا تھے، آج ہم کیا ہیں یہ سوچئے. ہے نا، کل ہم کیا تھے، کل ہم سے کتنے لوگ متاثر ہوئے اس کو چھوڑ دیجئے، کتنے شہر ہم فتح کیے، کتنے ملک ہم فتح کیے یہ سب چھوڑ دیجئے، آج ہم کہاں ہیں یہ بات بتائیے. اور وہی صرف 35 سال کا عرصہ ہوا ہے انقلاب آنے کے بعد. غور فرمائیے، 35 سال ہوئے ہیں صرف ایران کا انقلاب. اس 36 اور 37 سال کے عرصے میں ایران نے اتنے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ آپ کے آبا و اجداد نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اور کسی نے 500 سال کے عرصے میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوگا جو صرف 36 سال کے عرصے میں ایران کے انقلاب میں کیا ہے. اسی لیے آپ انقلاب سے چڑھتے ہیں اور دوسرے لوگ انقلاب کو سلام کرتے ہیں. افریقہ کی مثال نہیں دے رہا ہوں، پورے افریقہ کے نہیں، صرف ایک نائجیریا کو دیکھ کر پوری دنیا لرز رہی ہے اور سعودی عرب کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ آخر اتنی دولت بہانے کے بعد وہابیت نہ پھیل سکی اور شیعہ سوکھی روٹیوں پر پھیلا رہی ہے. جن کے پاس، جن پہ تجدیدات لگی ہوئی ہے، جس ملک پر، جس ملک کے لوگ اس وقت بھوکے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس وقت خود پریشان ہے، جو ملک خود پریشان ہے، جس کے اوپر پیٹرول بیچنے کی پابندی تھی، ایک لیٹر پیٹرول بھی جو ملک 10 سال کے عرصے میں نہ بیچ سکا، وہ ملک جس کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے تھے, جس کے اوپر تحدیدات لگی ہوئی تھی, پوری دنیا جس کی اکنامکس کو مٹا دینا چاہ رہی تھی, اس ملک نے اتنا بڑا کام کیا کہ صرف ایک نیجر اور اس نیجریا کو دیکھ کر آیت اللہ زرزگی کو جو گرفتار کیا گیا ہے, جو ان کے چار بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے, اور جو اتنے 6,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوا, 6,000 سے زیادہ شیعوں کا ایک ہی دن میں قتل عام ہوا, صرف اس وجہ سے کہ سعودی عرب بلبلا رہا تھا کہ اتنے لوگ صرف ایک نیجریا میں شیعہ ہو گئے. اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا تو پورا افریقہ حتیٰ کہ صومالیہ بھی شیعہ ہو جائے گا, اور کوئی ایک شخص بھی دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں رہے گا جو شیعہ نہ ہو. لیکن کیوں ہو رہے ہیں یہ شیعہ, کس کو دیکھتے ہو رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے نہیں ہو رہے ہیں, ہندوستان میں نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ, اگر کاش ہندوستان میں ایک شیعہ بھی نہ ہوتا تو اس 100 کروڑ کی آبادی میں ابھی اس 36 سال کے عرصے میں کم از کم, میں بتا رہا ہوں, ہندوستان کی جو کیپیسٹی ہے, جو لوگوں کی, جو یہاں کے اہل حنوت کی جو فکری صلاحیت ہے, اس کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر 50 کروڑ لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں. 100 کروڑ میں 50 کروڑ لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ افریقہ میں کتاب نہیں ہے, ان کا شعور اتنا نہیں ہے. وہ تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں ہم کو خمینی کا مذہب بتا دو, یہ نورانی چہرہ جو خامنائی کا ہے یہ کس دین پہ چل رہا ہے, بس ہمیں خامنائی چاہیے, ہمیں نصر اللہ چاہیے, بس یہ کہہ کے وہ گھروں سے نکل گئے, ان چہرہ سے دیکھ کے چلے آئے, ان کے ہاتھ کی تصویر دیکھ کے چلے آئے, ان کا اعتماد, ان کا اعتقاد دیکھ کے چلے آئے, ان کا ایمان دیکھ کر چلے آئے, ان کی شجاعت دیکھ کے چلے آئے, ان کی ہمت و حوصلے کو دیکھ کر چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہے سچا مسلمان, یہ ہے حقیقی مسلمان, جو نہ امریکہ کے آگے جھکتا ہے نہ اسرائیل کے آگے جھکتا ہے. اس کی معلومات اتنی زیادہ ہے اقوام عالم کے بارے میں کہ خود پوٹین نے یہ کہا ہے کہ میں رشیا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا یہ سید جانتا ہے رشیا کے بارے میں. یہ پوٹین کے الفاظ ہیں. فرانس کا صدر نہیں جانتا فرانس کے بارے میں, جرمن کا صدر نہیں جانتا جرمن کے بارے میں, امریکہ کا صدر نہیں جانتا امریکہ کے بارے میں, جتنا آیت اللہ خامنائی پوری دنیا کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں. اتنا بڑا سیاستدان دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. پوری دنیا اس سیاست کو میں چیلنج کر رہا ہوں, ایسا سیاستدان پوری تاریخ میں بتا دو نہیں ملے گا. اس وقت کوئی بھی ملک میں آپ چلے جائیے, میرا دعویٰ ہے, کوئی بھی ملک میں چلے جائیے. میں تو سری لنکا بھی گیا, لوگوں نے کہا کہ بھائی وہاں کیوں گئے تھے آپ سری لنکا میں, وہاں کون سے شیعہ ہے؟ میں نے کہا کہ جیسے شیعہ سری لنکا میں ہیں ویسے یہاں بھی نہیں ہیں, ویسے یہاں بھی نہیں ہیں. اتنے معتقد, اتنے مومن خواتین مرد حضرات, اتنے مومن کہ جو جاننا چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں. 1,000 سے زیادہ لوگ مجھے سری لنکا میں ملے. آپ فلیپین چلے جائیے, کون سے ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں, تھائیلینڈ میں جانا چاہتے ہیں, تھائیلینڈ چلے جائیے. آپ انڈونیشیا, ملیشیا چلے جائیے. ملیشیا کے ایک لڑکے کا انٹرویو ہے کہ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے, یعنی دینی مدرسے میں پڑھتے تھے, تو ہم نے کبھی لفظ شیعہ بھی نہیں سنا تھا. انڈونیشیا کے لڑکے کا انٹرویو موجود ہے کہ ہم نے لفظ شیعہ بھی نہیں سنا تھا جبکہ ہم دینی مدرسے میں پڑھتے تھے. شاید ہم کو اس لیے نہیں سنایا گیا تھا کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ شیعہ بھی ہے تو ہم پوچھتے یہ شیعہ کون ہیں, ان کے اعتقادات کیا ہیں, وہ کیا مانتے ہیں, کس کو مانتے ہیں, کس کو نہیں مانتے ہیں, یہ سب بتانا پڑتا. بتانا پڑتا کہ صحابہ میں کون سے سنی صحابہ ہے کہ کون سے شیعہ صحابہ ہے، بتانا پڑتا کہ کون سے صحابہ وہابی ہیں اور کون سے صحابہ شیعہ ہیں، یہ بتانا پڑتا ان کو، یہ بتانا پڑتا کہ اصل تشیع کیا ہے، اسی لیے ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ لفظ شیعہ کسے کہتے ہیں. اور فرمایا تو یہ ساری مشکلات کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم واقعی شیعہ نہیں بن سکے. اگر ہم واقعی شیعہ ہوتے تو اس وقت ہمارے ملک میں 50 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ جو ایوریج اب اس وقت ہمیں مل رہا ہے کہ یعنی صرف نائجیریا میں، پورے افریقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ تنزانیہ کی اگر میں بات کروں، کینیا کی میں بات کروں، اوگانڈا کی میں بات کروں، افریقہ کے دیگر ممالک کے میں ایک ایک لے کے نام بات کروں، صومالیہ کی بات کروں، تو پورے افریقہ کو لے کر ادھر مصر سے لے کر ادھر ایتھوپیا تک اگر پورے افریقہ کا جائزہ لیا جائے تو میرے پاس صحیح عدد نہیں ہے کہ کتنے کروڑ لوگ اس وقت صرف 36 سال کے عرصے میں شیعہ ہوئے ہیں. انقلاب اسلامی کے صرف 36 سال کے عرصے میں کتنے شیعہ ہوئے ہیں؟ افریقہ کے کتنے کروڑوں کا حساب جاتا ہے. تو اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہندوستان میں یہ کام ہوتا تو 50 کروڑ سے زیادہ لوگ شیعہ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ لیکن کیوں نہیں ہوئے 50 کروڑ کے لوگ؟ اس کا جو ہے عذاب کس کے اوپر ہے کہ اتنے لوگ جو شیعہ ہونا چاہیے تھا، آپ نے ہندوؤں کے بیانات نہیں سنے؟ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئر اس وقت پوری دنیا پھیری ہوئی ہے سچا اسلام لینے کے لیے، سچا دین کے لیے، سچے انسانوں کو تلاش کر رہے ہیں، سچا مومن تلاش کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ کہ ہم نے لبنان کی سرزمین پر صحیح شیعوں کو اس تصویر پیش کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے، دیکھو شیعہ ایسے ہوتی ہیں. ہم آج اس موقف میں پہنچ گئے، 35 سال کے عرصے میں اس منزل تک پہنچ گئے. لوگ انقلاب کی برکت نہیں جانتے کہ انقلاب نے کیا دیا ہے تشیعوں کو اور پوری دنیا کو کیا دیا ہے اس انقلاب نے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سچے مومنوں کی اتنی بڑی تعداد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے نہیں ہیں، جو زبان سے نہیں کہتے کہ ہم خون بہاتے ہیں، واقعی خون بہاتے ہیں اور واقعی خون بہایا ہے انہوں نے. تم نے ایک قطرہ بھی نہیں بہایا سیدہ زینب کے روضے کے تحفظ کے لیے، جبکہ داعشیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے اور حلمین کی صدا بلند ہو رہی تھی کہ ہے کوئی جو سیدہ زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے آنا چاہتا ہو تو آ جاؤ، لیکن کوئی ہندوستان سے نہیں گیا. اب پاکستان سے بھی بہت کم لوگ گئے، پاکستان سے بھی نہیں گئے، بہت کم عوض گئے ہیں. صرف 600 لوگوں کی تعداد ہمارے سامنے جو لسٹ آئی ہے وہ صرف 600 آدمی پاکستان کے آئے ہیں، جبکہ افغانستان سے کئی ہزار کی لسٹ ہے اور سب سے زیادہ لبنان سے آئے ہیں. اس کا مطلب سب سے صحیح اور سچے شیعہ اگر ہیں تو لبنان کے شیعہ. انہوں نے بتا دیا کہ سید زینب کے چاہنے والے ہم ہیں، بتا دیا کہ خون بہانے والے کون ہیں. لبنان والے جنت میں ملیں گے، ایران والے جنت میں ملیں گے. وہ لوگ جنہوں نے شہزادی زینب کے روزے کی حفاظت میں اپنا خون بہایا ہے وہ لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ روزے زینب کی حفاظت نہ کر کے اپنا خون بچا کے گوشے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جواب ضرور دیں گے قیامت کے کہ تم اپنا خون بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے قابل زیارت کے کسی نے بھی نہیں کہا، اپنا نام نہیں دکھایا کہ میں کسی راستے سے جانا چاہتا ہوں. قافلے کا سب نہیں چلا جاتا، قافلہ جب نہیں جا رہا ہے تو لبنان کے ذریعے سے چلا جاتا سیریا میں، کہتا کہ میں آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں. کوئی آنے کی، اچھا تم نہیں آتے، کم سے کم ان کی تعریف تو کرو جو جا کے جہادت کا دام پیش کر رہے ہیں، کم سے کم ان کی تعریف تو کرو، کم سے کم ان پر فاتحہ تو پڑھو، کم سے کم ان کا نام تو لو، ان کے شہیدوں پر ایک مجلس تو کرو، انہیں خراج عقیدت تو پیش کرو تاکہ اگر وہ معاف کر دیں تو ہم معاف ہو جائیں. ان سے کہیں کہ اے شہیدوں، وہ مائیں پر لاکھوں سلام ہیں. افغانستان کی ایک ماں جس کا جیالہ ایک لوگا بیٹا تھا فاطمیون میں تھا, وہ ماں نے اپنے جوان بیٹے کو روضہ زینب کی حفاظت کے لیے کہا تو کہا کہ چلے جاؤ میرے نوجوان, خوبصورت نوجوان, نوجوان جس کا ایک لوگا بیٹا تھا وہ ماں نے روضہ زینب کی حفاظت کے لیے اپنا بچہ بھیج دیا. ایسی مائیں ہمارے پاس ہیں, ہم بولنے کے لیے ڈرنے والی مائیں اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتی ہے بیٹا حق نہ کہو, جہاں پر خطرہ ہو وہاں حق نہ بولنا, حق بولنا تک نہیں, حق بات تک نہیں کرنا. جب سب خاموش بیٹھے ہوئے تو تم کیوں بول رہے ہو, تم بھی خاموش ہو جاؤ, جب سب خاموش ہو وہ بات مت کہو جس سے دشمنیاں بڑھیں, یعنی تمہارے لوگ دشمن ہو جائیں. ارے اسلام کے دشمن ہو رہے ہیں تو کوئی فکر نہیں ہے, اپنی فکر ہے کہ میرے کوئی دشمن نہ ہو جائے. ارے تم نے عزت اسلام سے لی ہے تو اسلام کو عزت واپس کرو, تم نے اسلام سے عزت لی ہے نا, کہ جو آج ہم کو عزت ملی ہے کس نے لیا ہے, یہ عزت اسلام نے لی, اسلام کے لیے یہ عزت لٹا دو اپنی عزتوں کو, بدنام ہو جاؤ اسلام کی خاطر, اسلام کی خاطر تازیانے کھاؤ, اسلام کی خاطر تماشے کھاؤ, اسلام کے لیے دشمنیاں مول لو, اسلام کے لیے پتھر کھاؤ, اسلام کے لیے لوگوں کی گالیاں سنو, برائیاں سنو لوگوں کی, اسلام کی خاطر. جب تم کو اسلام سے محبت ہے تو اسلام کی محبت میں تم کیا ہوئے, کیا کھویا تم نے اسلام کے لیے, پھول پہنتے رہے, لفافے لیتے رہے, لوگوں کی تعریفیں دیتے رہے, لیکن کبھی اسلام سے لیا, اسلام کو دیا کچھ بھی نہیں. اسلام سے آپ کا رشتہ لینے والا ہے, دینے والا نہیں ہے, دینے والا رشتہ نہیں ہے. کیونکہ گفتگو بہت طویل ہو گئی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ بات ختم ہو جائے اور دوسرا کوئی موضوع شروع کیا جائے تو یہ موضوع ختم ہو جائے. صحیفہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں, صحیفہ میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر مفصل کتابیں لکھی جانے کی ضرورت ہے, چند لفظوں میں بات مکمل ہونے والی نہیں ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج اس بات کو پائے اتمام تک پہنچا دیں اور بات کسی حد تک ترجمہ ہی صحیح آپ کے سامنے اس کو پہنچا دیا جائے اور بات مکمل ہو جائے. کہ امام علیہ السلام امام ہر دعا سے پہلے, جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا, امام کی یہ دعا یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ واکفنی معونۃ الاکتساب وارزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادتك بالسبب ولا احتمل اسرى اتباعات المقصد. تو یہ حضرت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما, اور مجھے اسراف سے روک دے, مجھے اسراف سے روک دے. اسراف عزیزان گرامی ایک ایسی بیماری ہے جس طرح سے انسانی اقدار ہیں, اخلاقیات ہیں, اسی طرح سے کچھ اخلاقی بیماریاں بھی ہیں. اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ اسراف ایک طرح کی اخلاقی بیماری ہے جو انسانوں کے اندر آ جاتی ہے تو اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے وہ لوگ اسراف کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ 100 آدمی آ رہے ہیں لیکن وہ 200-300 کا پکاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بچ جائے تو پھینک دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پھینک دیتے ہیں باقاعدہ. محفلوں میں اسراف, مجلسوں میں اسراف, شادیوں میں اسراف, ہر افطار میں اسراف, ہر جگہ اسراف. اور دبئی کی جو رپورٹ آئی تھی کہ ایک دن میں 500 ٹن افطاری پھینکی جا رہی تھی, 500 ٹن افطاری پھینکی جا رہی تھی, کچرا نہیں, افطاری پھینکی جا رہی تھی. دسترخوان پر میوے ہوتے, ایک میوہ ایک چیز لی اور باقی سب پھینک دیا. مندی آپ دیکھتے ہیں نا, اتنی بڑی مندی ہوتی ہے اس میں ایک آدمی کے لیے ایک کلو چاول ہوتا ہے اور دو دیوانے کھایا پورا پھینک دیا, پوری تھال کی تھال پھینک, پوری تھال پھینک. اتنا اسراف عربی سرزمین پر, دبئی میں, سعودی میں, کویت میں, جتنے متمول عربی ممالک ہیں وہاں اسراف اس قدر ہو گیا ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی دنیا کا سب سے بڑا امیر ملک اس وقت غربت کی زد میں آیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اسراف کی وجہ سے, اسراف اس کی ایک اہم ترین علت ہے کہ جو اس وقت سعودی عربیہ میں بھوک مری ہو رہی ہے اور ہزاروں کارمند اس وقت سعودی عرب میں بھوکے ہیں, جبکہ سعودی عرب میں بھوک کا سوال ہی نہیں تھا, لیکن وہاں ہزاروں لوگ اس وقت بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں. اسراف کھانے میں بھی ہو سکتا ہے, اسراف پانی میں بھی ہو سکتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پانی ہے تو ایسا پانی پھینک رہے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ اگر میں سمندر میں بھی غسل کروں تو اتنا ہی پانی استعمال کروں جتنا مجھے چاہیے, وضو کے لیے اتنا ہی پانی لوں جتنا مجھے چاہیے, کیونکہ پانی زیادہ ہے لہٰذا خرچ کرتے جائیے. اسراف ہے, اسراف حرام ہے, اگر ایسا کریں گے تو کل کے دن قطرے قطرے کو ترسیں گے, سدنے پترے کو ترسیں گے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ مجھے اسراف سے روک دے, میرے رزق کو تلف ہونے سے بچا لے اور میری املاک میں برکت کے ذریعے اضافہ فرما. امام فرما رہے ہیں دولت میں اضافہ فرما. کیوں؟ جبکہ دولت, سونا, چاندی انسان کو تباہ کر دیتی ہے کہ دفنا دیا گیا مجھے چاندی کی قبر میں, دفنا دیا گیا مجھے سونے کی قبر میں, سونا قبر بن جاتا ہے, چاندی قبر بن جاتی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ املاک میں اضافہ فرما. کیوں؟ تاکہ اس املاک میں اس لیے برکت عطا فرما تاکہ میں بخشش کر سکوں, جن کے پاس نہیں ہے انہیں دے سکوں اور دے کے ثواب حاصل کر سکوں. کتنے ایسے ثواب ہیں, کتنے ایسے نیکیاں ہیں عزیزان گرامی کہ جو انفاق سے مربوط ہیں, جو پیسے سے مربوط ہیں, کہ آپ غریبوں کی مدد کریں, یتیموں کی مدد کریں, بیواؤں کی مدد کریں, صدقہ دیں, خیرات دیں اور زکات دیں, خمس دیں. یعنی انفاق اسی چیز کا نام ہے. برکت اسی وقت ہوتی ہے جب ایک ہاتھ سے پیسہ آئے تو دوسرے ہاتھ سے پیسہ جائے. اگر یہ سلسلہ رک جاتا ہے تو سڑ جاتا ہے. میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آب جاری ہمیشہ پاک رہتا ہے, لیکن اگر کوئی چیز کسی جگہ پر رک جاتی ہے تو اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے. حوض کے پانی میں تعفن پیدا ہو سکتا ہے, کسی برتن کے پانی میں تعفن پیدا ہو سکتا ہے, لیکن آب جاری میں تعفن پیدا ہو سکتا ہے. میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. فرمایا کہ اور مجھے اس ہدایت کے راستے پہ لگا دے کہ میں اس میں سے کار خیر میں خرچ کروں, میں اس میں سے کار خیر میں خرچ کروں. اس کے بعد فرمایا, کیونکہ وقت کم ہے, فرمایا کہ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. میں تشریحات میں نہیں جاؤں گا, صرف ترجمے کی حد تک, کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ مجھے کرب معیشت کی زحمت سے بچا لے اور رزق بے حساب عنایت فرما دے کہ میں طلب معاش میں تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں. یعنی رزق کس لیے چاہیے؟ ہمارے پاس رزق ہوتا ہے تو عبادت نہیں کرتے, کہیں گے نماز کیوں پڑھیں, اللہ نے ہمیں وہ پڑھیں جن کو دیا نہیں ہے اللہ نے. عبادت وہ کرے کہ جو غریب ہیں, فقیر ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جائے عبادت کرنے کے لیے. اللہ نے تو ماشاءاللہ ہمیں بہت عطا کیا ہے, ہم کو کیا ضرورت ہے دعا کی, ہمیں کیا ضرورت ہے عبادت کی. امام فرماتے ہیں اس لیے مجھے طلب معاش میں عطا فرما کہ تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں اور مجھے کذب معاش کی زحمتوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے کہ میں کذب معاش میں اتنا دردر پھرتا رہوں کہ در خدا سے غافل ہو جاؤں, در خدا سے غافل ہو جاؤں اور خدا سے غافل ہو جاؤں. کتنے لوگ معیشت میں ڈوبے ہوئے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں لیکن خدا یاد نہیں رہتا. خدا کو یاد رکھنے کے لیے رزق کا استعمال کیا جاتا ہے. انسان کھاتا اس لیے ہے تاکہ قوت آئے, قوت اس لیے آئے تاکہ عبادت کر سکے. وہ کیا قوت کہ جس سے عبادت نہ کی جا سکے. خدایا میں جس چیز کا طلب گاہ ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلات بیان کی جائیں گی اس دعا کی, میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. خدایا میں جس چیز کا طلبگار ہوں اسے اپنی قدرت سے فراہم کر دے, اور جس چیز سے خوف زدہ ہوں اس سے اپنی عزت کے طفیل پناہ دے. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. اور فرمایا میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ کر دے, اور میری منزلت کو غربت کی بنا پر نہ گرا دینا. کیوں کیوں دیکھیں کہ تیرے طلبگاروں سے رزق طلب کرنے لگوں. جو خود فقیر ہے, میں فقیر کسی فقیر سے بھیک مانگوں, ایسا مجھے نہ ہونے دینا کہ ہم کس سے مانگتے ہیں, جو خود فقیر ہے اس سے مانگتے ہیں. فقیر سے کہتے ہیں کہ بھیک دے, تو فقیر کیا دے گا؟ انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب محتاج ہو. ہم محتاجوں سے مانتے ہیں. دنیا میں ہر انسان محتاج ہے اللہ کا, اللہ غنی ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کر محتاجوں سے مانتے ہیں. تعجب کی بات ہے, یوم عرفہ تک بھی لوگ آ کے مانتے ہیں. جس دن جو ہے اللہ سے مانگنے کا دن ہے, اس دن بھی لوگ انسانوں سے مانتے ہیں. تیرے طلبگاروں سے رزق طلب کرنے لگوں, اور تیری بدترین مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں, اور پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. یہ بہت غور طلب بات ہے. اور پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں کہ جو دے دے اس کی تعریف کرنے لگوں, اور جو نہ دے اس کی مذمت کرنے لگ جاؤں. آپ نے دیکھا فقیروں کا حال کیا ہوتا ہے. دے آپ دیں گے تو اتنی آپ کی تعریف. ہر فقیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ساحل کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کچھ ایسے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو آپ دے تو تعریف کرتے ہیں, نہ دے تو کوسنے لگتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ میں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ جو دے دے اس کی تعریف کرنے لگوں. یہی ہوتا ہے نا, جو دیتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں, جو نہیں دیتے ہیں ان کی مذمت کرنے لگتے ہیں. بہت برے آدمی ہیں. کیوں برے ہیں؟ دوسروں کو تو دے رہے ہیں. کیا نہیں, دوسروں کو دے رہے ہوں گے لیکن ہم کو تو نہیں دیا, اس لیے برے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ دینے والا کسی کو بھی دے, چاہے ہمیں دے یا کسی کو بھی دے, کیونکہ دے رہا ہے لہذا قابل تعریف ہے, چاہے ہمیں دے یا نہ دے, لیکن کسی کو تو دے رہا ہے. یہ نہیں سوچتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خود سے باطنی جو ہے وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ مثبت سوچ رکھیں. لہذا یہ کیا کرتے ہیں, دینے والوں کی تعریف کرتے ہیں, جو نہ دے ان کی مذمت میں لگ جاتے ہیں. جبکہ تو تنہا ہر عطا کا مالک ہے, اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ وہ دے کے منت نہیں رکھتا, اور دوسروں سے بھی یہ کہتا ہے کہ منت مت رکھو, اس کسی پر احسان مت جتاؤ, اس لیے کہ دے کر تم اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو رہے ہو. اللہ نے تمہیں اتنی استعداد دی کہ تم اس کا شکریہ بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں اتنی استعداد دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر ختم کر دوں, اور دو تین حصے ہیں, اور یہ چونکہ اس کا حق نہیں ادا ہوگا تو قتل ہو جائے گا, عبارتوں کا قتل ہو جائے گا, اور عبادتوں کا قتل اور امام کی فکر کا قتل ہو جائے, امام کی فکر کو صحیح طور پہ نہ پہنچایا جا سکے تو یہ خیانت ہو جائے گی. لہذا ترجمہ بھی کرو تو وقت ہو جائے گا, کیونکہ مقدمے میں کافی وقت گزر چکا, تو انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں, اور خاص طور پر تین مجلسیں جو ہیں وہ علاوہ یتیمہ میں پہلی سفر سے منعقد ہو رہی ہیں, پہلی سفر سے تین سفر تک علاوہ سرتوک میں علاوہ یتیمہ میں ہیں, اور دو مجلسیں جو ہیں علی لاج میں ہیں 5 اور 6 تاریخ کو. احتشام بھائی کی مجلس ہیں 5 سفر اور 6 سفر کو علی لاج میں, ٹائم وہی 8:30 بجے کا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو امام نے فرمایا ہے یہ وہ بنیادیں ہیں جس کے اوپر انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے. امام نے انسانیت کی تعمیر کی ہے, مومن بنایا ہے, تربیت کی ہے. عزیزان گرامی, تربیت کی ہے انہوں نے. ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھے, کسی بھی شخص کو یہ دیکھے کہ اس کے اطراف کے لوگ کیسے ہیں, کس کو انہوں نے جذب کیا, ان کے قریبی لوگوں کو دیکھیں, ان کے چاہنے والوں کو دیکھیں اور ان سے نفرت کرنے والوں کو دیکھیں, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آدمی کیسا آدمی ہے. ورنہ آپ تاریخ میں جائیں گے تو تاریخ کھنگالتے رہ جائیں گے, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. موٹی موٹی بات یہی ہے کہ آپ اطرافیوں کو دیکھیں کہ کیسے لوگوں کو انہوں نے جذب کیا ہے اور کیسے لوگوں کو انہوں نے اپنے سے دور کیا ہے, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ کو تاریخ کی بھول بھلیوں میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے لوگ تھے. مثال کے طور پر میں بحث کرنے لگوں, اتنے 1,00,000 اصحاب رسول تھے, ہر ایک صحابی کے بارے میں غور کرنے لگوں کہ کون سا صحابی جو ہے وہ اسلام سے قریب تھا کہ دور تھا, کون سا صحابی نیک تھا, کون سا صحابی جو ہے اسلام کے مزاج سے دور تھا, میں کیسے پہچانوں گا, کیسے سمجھوں گا. 1,00,000 صحابہ ہیں, 1,00,000 صحابہ کو میں کیسے پرکھوں گا, وہ کون سی کسوٹی ہے جس پہ میں صحابہ کو پرکھوں گا. تو ایک ہی کسوٹی مجھے معلوم ہوتی ہے, وہ کسوٹی یہی ہے کہ ان کے اطرافیوں کو دیکھو کہ کیسے لوگوں کو انہوں نے جذب کیا ہے. اندازہ ہو جائے گا کہ کس صحابی کے اطراف میں کیسے لوگ, کس استاد کے کیسے شاگرد ہیں, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کسی عالم کو, کسی ذاکر کو, کسی انسان کو, کسی سائنسداں کو, کسی مفکر کو, کسی ڈاکٹر کو, کسی انجینئر کو, کسی عالم کو, کسی جاہل, کسی بھی شخص کو دنیا کے اگر پرکھنا ہو, سمجھنا ہو, تو ان کی اطرافیوں کو دیکھیں کہ ان کے اطراف میں کیسا حلقہ ہے. اگر یہ نیک ہے تو سمجھو یہ بھی نیک ہے, اور اگر ان کے اطراف میں ایسا حلقہ بنا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی اگر اچھا ہوتا تو اچھوں کو جذب کرتا, بروں کو دور کر دیتا. اسی سے معلوم ہوتا ہے. استاد کو سمجھنا ہے تو شاگردوں کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا کہ استاد کتنا قابل ہے کہ اس نے ایسے شاگرد پیدا کیے, سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے اندازہ ہوتا ہے. اب اگر سمجھنا ہے حضور کی ذات کو کہ حضور کیسے استاد تھے, تو امیر المومنین کو دیکھیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا بڑا استاد تاریخ بشر میں پیدا ہی نہیں ہوا, کیونکہ کسی بھی نبی نے ایسی تربیت انسانوں کے کی ہی نہیں جیسی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے. 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے علی بنا کے پیش کیا ہو. تو علی معجزہ ہے رسالت ماں آپ کا. امیر المومنین کو سمجھنا ہے تو کمیل کے ذریعے سے سمجھو. امیر المومنین کو سمجھنا ہے, امیر المومنین کو سمجھنا ہے تو مالک اشتر کے ذریعے سے سمجھو, مالک کے ذریعے سے سمجھو, کمیل کے ذریعے سے سمجھو, مصر کے ذریعے سے سمجھو. علی کو سمجھنا ہے تو ان کے ذریعے سے سمجھو. حسین ابن علی کو سمجھنا ہے تو حسین کے اصحاب کی طرف دیکھو, حبیب ابن مظاہر کو دیکھو, زہیر قین کو دیکھو, مسلم ابن اوسطا کو دیکھو, مسلم ابن عقیل کو دیکھو, حسین کے اصحاب کو دیکھو, تو اندازہ ہوگا کہ حسین کون تھے, حسین کون تھے. شہزادی زینب کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے, شہزادی فاطمہ زہرا کو تو ہم درک نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا گیا کہ اگر فاطمہ زہرا کو سمجھنا ہے تو فضا کو سمجھ لو. اگر فضلہ سمجھ میں آ گئی تو سمجھو فاطمہ زہرا تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اگر فضلہ تمہاری سمجھ میں نہ آ سکی تو سیدہ تمہاری سمجھ میں کیا آئے گی کہ فضلہ کا مرتبہ تم نے نہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اور فیاض صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نہیں کہتا زینب بن جاؤ، زہرا بن جاؤ، خاکِ صدر میں حضرت فضلہ بن جاؤ، خاکِ صدر میں حضرت فضلہ بن جاؤ، کہ وہ کیسی کنیز تھی کہ جنہوں نے افطار کے موقع پر جب سیدہ نے اپنی روٹی اٹھا کر یتیموں اسیروں کے حوالے کی تو فضلہ نے بھی اٹھا کے اپنی روٹیاں یتیموں کے حوالے کی. یہ نہیں کہا کہ ہم کنیز ہیں، یہ آپ شہزادیوں کا کام ہے. ہم کہاں شہزادیاں، کہاں ہم، کہاں ہماری شہزادی، کہاں آپ دے سکتی ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہے، لیکن میں تو افریقہ کی آئی ہوئی، میں تو ایک ایسے ملک کی آئی ہوئی ہوں جو ایک غریب ملک ہے. یہ نہیں کہا بلکہ اپنی روٹیاں بھی اٹھا کے دے دی. اسی لیے میں کہتا ہوں عزیزوں، کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جنہیں کربلا آنے کی توفیق نہیں ملی عزیزہ نگرانی، کتنے ایسے بڑے بڑے خاندانی لوگ تھے، مفسر قرآن تھے، لیکن کربلا آنے کی توفیق نہیں ہوئی. کربلا میں آنے کی توفیق اگر ہوئی تو فضلہ کو ہوئی، کربلا کو آنے کی توفیق اگر کسی کو ہوئی تو زہیر قین کو ہوئی، کربلا آنے کی توفیق اگر کسی کو ہوئی تو حر کو ہوئی، کربلا آنے کی توفیق کسی کو ہوئی تو وہ مادر بہن ہے کہ جس کا جوان بیٹا بھی شادی کر کے آیا ہے. لیکن مادر بہن کا جذبہ دیکھیے کہ جب سر کاٹ کے ماں کی خدمت میں پیش کیا جاتا وہ کیسی مائیں تھی عزیزان گرامی. اب ماں کو دیکھنا ہے تو ان کی اولادوں کو دیکھو، کہ ماں کو پرکھنا ہے تو ان کی اولادوں کو پرکھو کہ کیسی اولاد دیے ہیں ان ماؤں نے، ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام ہو، سلام ہو اس ماں پر، مادر بہن پر سلام ہو، سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے ایسے بچے پیدا کیے جو کربلا میں حسین کے کام آ سکے، جو دین کے کام آ سکے، جو مذہب کے کام آ سکے. تو دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین اگر کوئی گودی ہے عزیزان گرامی، اگر کوئی ماں ہے پوری کائنات میں تو فاطمہ زہرا جیسی ماں تاریخ بشر میں کوئی گزری ہی نہیں ہے، کوئی ماں ایسی نہیں. چاہے وہ مصطفیٰ کی ہی ماں کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرتضیٰ کی ہی ماں کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوح کی ماں کیوں نہ ہو، چاہے وہ خلیل کی ماں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کلیم کی ماں کیوں نہ ہو، پوری تاریخ بشر میں جتنی مائیں گزری ہیں پوری تاریخ میں ایسی ماں نہیں گزری جیسے فاطمہ زہرا جیسی ماں. اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا کہ یہ صرف مادر ائمہ نہیں ہے، مادر رسالت بھی ہے. فاطمہ صرف ائمہ نہیں ہے بلکہ ام ابیہا بھی ہے، میری بھی ماں فاطمہ. اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے چار بچے عالم اسلام کو دیے، دو بیٹیاں زینب و ام کلثوم کہلائی اور دو بیٹے حسن و حسین کہلائے. تو ایسی ماں کہاں ہوگی جس کے دونوں بچے اسلام کے کام آئے، جس کی دونوں بیٹیاں اسلام کے کام آئے. ایسی بیٹیاں دنیا نے کسی ماں کو ایسی بیٹیاں نہیں دی جیسی بیٹیاں سیدہ نے عالم اسلام کو دی ہے. عزیزہ نے گرامی وہ وقت بھی تھا کہ جب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ و لکڑیوں کا امبار تھا اور شہزادی دروازے کے پیچھے سے فریاد کر رہی تھی کہ ایسی ماں کے ساتھ دنیا نے ایسا سلوک کیا. اور یہ فاطمہ زہرا نہیں ہے، یہ مرسل اعظم کی ماں ہے، یہ مصطفیٰ کی ماں ہے. یعنی جس امت نے جس کے پہلو کو شکستہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کی ماں ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے زوجہ مرتضیٰ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے حسن و حسین کی ماں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے زینب و ام کلثوم کی ماں ہے. کہ ماں نے بتایا کہ اسلام کے لیے سیدہ دفاعِ ولایتِ مولا کائنات نے یہ کچھ برداشت کیا کہ ولایت کا دفاع کرتی رہی لیکن دامن امامت کو نہیں چھوڑا، علی کا ساتھ نہیں چھوڑا. دروازہ گرا دیا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، قیدانی کے کے ہاتھ میں عطا آ گیا لیکن علی کا دامن نہیں چھوڑا. یہی تو زینب ام کلثوم سے فاطمہ نے کہا تھا کہ دیکھو زینب جس طرح سے میں نے علی کا دامن نہیں چھوڑا اسی طرح سے تمہیں بھی حسین کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. جہاں جہاں حسین جائے وہاں وہاں تمہیں جانا ہے, وہاں وہاں تمہیں جانا ہے. یہی درد تھا سیدہ کا کہ جب حسین چلنے لگے تو زینب نے کہا بھیا میں بغیر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. تو زینب مدینے سے حسین کے ساتھ ساتھ چلی, حسین مکہ گئے, زینب مکہ گئی اور حسین مناظرے خانے کعبہ بن گئے, زینب بھی مناظرے خانے کعبہ بن گئی. حسین نے آٹھویں دن ہجرا کو سرزمین مکہ کو چھوڑا تو زینب نے بھی مکی کی سرزمین کو چھوڑ دیا. جہاں جہاں حسین وہاں وہاں زینب پہنچ گئی. لیکن بہن بھائی کے جدائی وہ وقت ہوئی ابھی سارے گرامی, پوری زندگی زینب نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. زینب کے حسین کا ساتھ ایسے چھوٹا ہے جب زینب کنرے زینبیا پہ تھی حسین کا لال خط لگا ہمیں تھے. بہن نے کہا بھائی اب آپ سے جدائی کا وقت آ گیا. حسین نے کہا بہن گھر واپس جاؤ, خیمے میں واپس پہنچو, ابھی حسین زندہ ہے. زینب واپس پہنچی, سیاہ آندھیاں چلنے لگی. میں کہوں گا زینب یہ مدینہ نہیں کربلا ہے, مدینے میں کم سے کم اتنا تو ہوا کہ سیدہ سے یہ تو کہا گیا کہ دن میں روئے نہ رات میں روئے, لیکن یہ کربلا ہے جہاں پرتا ایسے ملا کہ تازیانے لگائے گئے, تماشے لگائے گئے, سروں سے لذائیں چھینی گئی, خیام میں آگ لگ گئی, بیمار کا بستر لگایا گیا. اور زینب نے حسین کو بتا جہاں تو سید سجاد کو اپنی گود میں اٹھا لیا. کہاں سجاد میرا ساتھ نہ چھوڑوں گی, یہ کہہ کے زینب کوفے کے دربار میں پہنچ گئی. جلاد آگے بڑھے, سید سجاد کا گلا کاٹنا چاہتے. زینب نے گلے میں گلا رکھ کے کہا ماں کی تربیت ہے, امامت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. کہا پہلے زینب کے گلے میں خنجر, سیاح منفی سیاح.